आठ रजब सन 2000 सन 1421 हिजरी 7 अक्टूबर 6 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 6। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بهك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم والإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق ضيلا صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں بہت مختلف عنوانات پر گفتگو تھی. قدیم تاریخ کے حوالے سے بھی تھی, معراج کا بھی ہلکا سا ذکر ہوا تھا, قوم ثمود پر جو قہر الہی اترا تھا اس کی روشنی میں کفار وحین کو تہذیب بھی کی گئی تھی, ڈرایا بھی گیا تھا. آج یہاں سے جس گفتگو کی شروعات ہو رہی ہے وہ اور سے سنے تو بڑا مزہ ملے گا بھی, کہ وہ انسان اور شیطان کے درمیان پہلی جو لڑائی ہوئی تھی اسی کا تذکرہ یہاں ہے, اور اس روشنی میں یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور حضرت آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا, شیطان کو یہ چڑ ہوئی کہ بجائے میرے آدم کو مٹی سے پیدا کیے جانے والے کو تمام فرشتوں کا مسجود الہ بنایا,
سجدہ اس کی طرح ہے. تو یہ کھٹکی, یہ بات کے دل میں کھٹکی, عزت مجھے ملنی چاہیے تھی, عزت انہوں دی گئی, بس وہیں سے یہ جنگ چل رہا. اور مشرکین مکہ, کفار مکہ یا منافقین جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے, دراصل وہی شیطانی کام کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے کیا تھا. اردو سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے جو کام کیا تھا, یہ مشرکین و کفار وہی کام کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ان سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, وہ بول پڑا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. یہ سوال پیدا کر دیا اس نے. حالانکہ دیانت کی بات یہ تھی, دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ جس اللہ نے پیا, جس اللہ نے اپنے سجدے کا حکم دیا, اسی رب کائنات نے آدم کی طرف بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, تو اس کو کوئی حیل و حجت, کوئی اعتراض, کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد بات آئی کہ سجدہ تو خالی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, یہ آدم کی طرف سجدہ کیا. ذرا ایسا بھی اگر ذہن پہ زور دیا جائے تو مسئلہ خود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہو, جسے چاہے حلال کرے, جسے چاہے حرام کرے, جسے چاہے عبادت قرار دے دے, جسے چاہے شرک قرار دے دے. اس کے حکم ہی کی پیروی پر شرک و کفر اور حلال و حرام ہے. اسی اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, کر لیتا ختم ہو جاتی بات. اس لیے کہ اب سجدہ کرنا, آدم کا سجدہ کرنا ہی عبادت تھا. لیکن اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ سجدہ تو خالی اللہ کے لیے بس. بس تو توحید کے پچھانے اس نے توحید ہی کا انکار کیا. توحید کو بچایا تھا اس نے, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرنا, اور اللہ پھر اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي, بولا شیطان, بولا ارأيتك هذا الذي كرمت علي, دیکھ تو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا, کس کو؟ آدم کو. لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا, اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا. احتناق کا ترجمہ جو کیا اعلیٰ نے پیس ڈالنے کا کیا ہے. احتناق کا ترجمہ ایک ہوتا ہے گمراہ کر دینا, راستے سے ہٹا دینا. اب یہ کنورسیشن چل رہا ہے, اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر, تو اس نے اپنی لاجیکل دلیل یہ شروع کر دی کہ آج جو من خلق پاتینا, کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مٹی والی ذات کا سجدہ کروں؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي, او پھر جس کی دلیل, اس کی دیدہ دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بولتا ہے. ارأيتك, تو ہی مجھے بتا, تجھے بتا, یہ جملہ بولتے ہیں ارأيتك, تو ہی مجھے بتا کہ یہ جو تو نے مجھ پر اس کو فضیلت دے دی ہے, تو اس فضیلت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ مٹی کے مقابل میں میری ذات افضل ہے, میں زیادہ فضیلت والا ہوں, تو اس لیے مجھ پر یہ اچھا لگ رہا ہے. لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذرته الا قلیلا, اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی, مؤخر کر دیا, تو میں اس آدھی ساری اولادوں کو سوائے چند کو چھوڑ کے سب کو تباہ کر دوں گا. اختناق کس ڈالوں, ایسے ایسے پھندے گناہوں کے دکھلاؤں گا ان کی لہر انوائرمنٹل طریقے سے آپ دیکھیں, اسے دو آدمی پارکنگ گارڈ میں لڑ رہے ہیں, ایک بہت ہی زبردست ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ چھوٹا والا بڑے کو دے رہا ہے کہ ٹھیک میں تم سے نمٹ لوں گا, آنکھیں دکھا کر کے, چھوٹا جو بڑے والے کو دھمکی دے رہا ہے, آنکھیں دکھا کر ٹھیک میں تم سے نمٹ لوں گا, وہی حال. لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریته, ٹھیک ہے بس تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے, پھر دیکھ اللہ تعالیٰ سوچ لی مقام, میں گمراہ دوں گا سب کو, لاحتا نکلنا پھسلا دوں گا, ضرور پھسلا دوں گا سب کو, پیس ڈالوں گا ان کو گناہوں میں. ہاں کچھ لوگ ہو سکتا ہے میرے پھندے میں نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی اسی لیے, قال اذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہے, سب ملا جا جا راضی رہا ہوگا, چل دور ہو جا, تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے, بھرپور سزا آ رہا ہے. فمن تبعک منہم, باب آدم کی اولاد میں سے, آدم کی ذریت میں سے جو بھی تیری بات مانے گا تیرے پھندے میں آئے گا, فمن تبعک منہم تیری اتباع کرے گا, تیری بات مانے گا تیری فالو کرے گا, فإن جہنم جزاؤکم, تو تیرا تو رہے گا ہی, اسی طرح سے وہ تیرے سارے فالوورس کو بھی تیرے ساتھ کر دوں گا میں, جزاء موفورا بھرپور, وافر بہت زیادہ, پورا بدلہ دوں گا اس کا روز کو. یہ بس تفزز بن استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہوگی. استفزاز, ہلا دینا, پھسلا دینا, ڈگما, اس کو استفزاز کہتے ہیں. مستفزز من استطعت منهم بصوتك, ایک تو اللہ تعالی نے یہ کہا چل یہاں سے, جو تیرے رکوں کو مانے گا تیری اتباع کرے گا تو تیری ساتھ اس کو بھی جاننے میں ڈالوں گا, اور جا میں تجھے کہہ رہا ہوں جا تو یہاں سے, استفزاز کر, من استطعت منهم, تیری جتنی طاقت ہے, تیری جتنی قوت ہے, استطاعت ہے, تیرا جتنا گٹس ہے, جا لوگوں کو ڈگمگا, لوگوں کو پھسلا, لوگوں کو راستے سے گمراہ کر, بلاؤ تم لوگوں کو گمراہ کر, گھوڑے اور ان پر اپنے سوارے پر چلا, ان پر سواروں کو اور پیدل چلنے والوں کو چھوڑ دو, ان پر جن پر جن کو چلانا ہے, وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور جا ان کے ساتھ ان کی مال, ان کے مال میں, ان کی اولاد میں شرکت بھی کر لے, فائدہ ہو اور انہیں وعدہ بھی دے دے, میں تجھے اتنے پاپا دے رہا ہوں, جا جو بھی انداز دے پاپا کہا رہے ایک سکول مار دیا جس کا نے کہا کیا جبنا لوگوں کو تیری دین قوت ہے, اس کو طاقت سے جا کر اسلام میرے بندوں کو اور ان پر انہیں
لشکروں کو دوڑا کہ ان کے ایمان پر جا کر وہ شبہ مار رہے ہیں ان کو, ان پر اور ان کی اولاد میں ان کے مال میں غلط مشورہ دینے کے بعد ان کا شریک کار بن جا, انہیں طرح طرح کے وعدے دلا, یہ ساری چیزیں کرنے کی تجھے میں چھوٹ دے رہا ہوں جا. یہ اتنی چھوٹ دی, اب اندازہ لگائیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی. شیطان کن کن مرحلے پر کیسے کیسے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے. اب اس کی توضیحات بہت طریقے سے کی گئی ہے کہ واجب علیہم خیلک و رجلک, کہ ان پر اپنے سواروں اور پیدلوں کو بھیج دے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو تیرے واقعی جو تیرا لشکر ہے شیطانی لشکر, ارے یہ جو شیطان ہے ان کو بھیج دے کہ وہ گمراہ کرے. اور ایک معنی جس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسانی شکل میں وہ لوگ انسانی شکل میں جو انسان ہونے کے ساتھ شیطانوں کا ایسا کام کر رہے ہیں, تو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان انسان نما شیطانوں کو بھیج دے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے پھندے میں نہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انسان کیا کیا کر رہا ہے, کیا کیا کام کر رہا ہے. انسان ہی گمراہی کا سبب ہے, انسان ہی اچھائی کا سبب ہے. انسان ہی انسان کو اچھا راستہ دکھلاتا ہے, اور انسان ہی انسان کو برا راستہ دکھلاتا ہے. انسان ہی نماز کے لکھ کر لیے لاتا ہے, اور انسان ہی شراب خانے میں لے کے جاتا ہے. اسے کون کر رہا ہے؟ کسی شیطان کو کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نمازی کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا ہو کہ تم نماز پڑھنے نہ جاؤ؟ کون روکتا ہے؟ شیطان ہی روکتا ہے. لیکن کیسے انسان کے روپ میں؟ تو یہ حضرات, یہ لوگ جو انسانی شکل میں شیطانی کام کر رہے ہیں, یہ دراصل اس کی فوج ہے, اس کے پیادے ہیں. ضیاء القادری شاید اس زمانے میں دہلی سے آستانہ ایک پرچہ نکلتا ہے, منتھلی میگزین, اس کے شاعر تھے, اس میں نعتیں وغیرہ لکھتے تھے. ایک شعر لکھا ہے اس میں, میں نے بچپن میں پڑھا تھا, آپ کا کیا تھا بچپن پڑھا, لکھا ہے کہ محفوظ رکھوں شیطانوں سے, ظاہر میں جو ہے انسان جیسے, محفوظ رکھوں شیطانوں سے, ظاہر میں جو ہے انسان جیسے, ماں بہن ہمارے جو انسان شیطان کام کرتا ہے, انسان شیطان کو بھیج دو اپنے شیطان. یہ پوری دنیا میں چلانے کا نصیب ہے, جتنے علاقے یہ انسان کی آسانی کی انسان کا وہی لوگ شیطان ایک شیطان کے پیارے اور کساجی و مال اور بچوں میں اس طرح سے کہ وہ مال جو کسی حرام طریقے سے کمایا گیا ہے, اور وہ اولاد جو کسی حرام طریقے سے حاصل کی گئی, بظاہر ان کا تعلق انسان سے لیکن حقیقت میں اس میں شریک شیطان مکمل تھی. اللہ تعالیٰ نے جو مال کے کمانے کا اور مال حاصل کرنے کا جو پاکیزہ ذریعہ بیان کیا ہے, صرف وہی ذریعہ اللہ کا ہے بس, بقیہ کسی بھی طریقے سے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اتنے ذرائع استعمال کیے جائیں گے مال کے حصول کے لیے, وہ دراصل شیطان کے راستے. اور اسی طرح سے وہ جائز طریقہ جو اولاد کے حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اس کے رسول نے بتایا ہے, صرف وہی طریقہ ایک جائز ہے کہ جس کے ذریعہ جائز اولاد حاصل ہو سکتی ہے. بقیہ جتنے بھی طریقے آج کل کے رائج کردہ جو طریقے ہیں, وہ تو اور بھی انتہائی خوفناک اور خطرناک ہیں. ان سب میں شیطان برابر کا شریک کار ہے نا. اب دیکھیں ذرا تھوڑا سوچے سنجیدگی سے کہ آج کل کی ضرورتیں شیطان کی خدمات بن چکی ہیں. that is a stage of life, these are requirement of devil. Andaza lagaye. Soch rahe hain. Aajkal jo ye modern medical science ne jo ye tareeqe nikal rakhe hain, cloning kya hai? ये इंजेक्शन के जरिया बच्चों की पैदाइश क्या है? शैतानी अमल के नहीं, ये सब शैतानी। अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी वसूलों के तहत जो एक तरीका रसूल करीम की हयात तजबा के जरिया हमको अता फरमाया है, बस वही एक जायज तरीका है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। शारिकूम फिल अमवाल वल औलाद, जा शिरकत कर, पार्टिसिपेशन कर ले जाकर के उससे, उनके औलाद उनके माल, वाइद हूं और उनको खूबसूरत वादे भी दे जितना चाह, है ना? ये हराम माल कमाएगा तो तेरा बिजनेस यू प्रोग्रेस करेगा, तेरा मकान भी बन जाएगा, कैडिलैक भी चलाएगा, है ना? वो बरतानिया वाली कौन सी गाड़ी 3.5 लाख की आती है? हाँ, रोल्स रॉयस, ये भी चला लेगा और 10 मिलियन का मकान बना ले। आम काम का कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम सोसाइटी में तेरी इज्जत तो रहेगी। वही तो, ये खूबसूरत बात है। अब अंदाजा लगाएं कि इन आयात मुबारका की रोशनी में ऐसा महसूस हो रहा है दौरे हाजिर में कि जैसे अल्लाह का वादा अल्लाह की साथ और उसके अकवाल और उसके अहकाम के लिहाज से दबा दबा सा महसूस हो रहा है। भाई जिस तरफ निगाह उठाइए, बुराई ही बुराई, गुनाह ही गुनाह, फसाद ही फसाद, वहशत ही वहशत, बर्बरियत, एक सफाई आ रही है। वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान ने वादा नहीं देता मगर फरेब से। शैतान के जितने वादे हैं ये सब फरेब हैं, सब फरेब हैं, सब फरेब है, धोखा धोखा। इन इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान। अब ये जुमला इस पूरे वाकये का समझ लीजिए कि नतीजे का जुमला है, बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं। सुल्तान काबू और कब्जा के पास, वकफा भी रब का वकीला, और तेरा काफी है काम बनाने को। अच्छा, अब इसमें देखें एक वर्ड जो आया हुआ इन्ना इबादी, इबाद मुजाफ और या मुतकल्लिम मुजाफिले, मेरे बंदे कौन कह रहा है? अल्लाह। जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं, तो जिन पर शैतान का काबू है क्या अल्लाह के बंदे नहीं है? जिन पर शैतान का काबू क्या अल्लाह के बंदे नहीं, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। शैतान खुद भी अल्लाह की मखलूक है। अरे चाहे हिटलर हो, चाहे मसोलनी हो, चाहे चंगेज हो, चाहे हलाकू हो, चाहे ये क्या है इसका इसराइल के सब का प्रेसिडेंट क्या नाम है उसका, ये हार क्या इसे आज है? हाँ, क्या नाम, यहूद बराक बुराक क्या है? अच्छा, तो ये सब कौन है? अल्लाह के तो बंदे हैं, लेकिन नहीं, इसी एक लफ्ज से इंसानों के दरमियान के फासले समझ में आ रहे हैं। वो जरूर अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अबदियत का जो कॉन्सेप्ट तसव्वुर सलाह व फलाह नेकी और खैर में है वो कतअ शर में नहीं। इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे हैं, लैस लका अलैहिम सुल्तान, उन पर तेरा कुछ कब्जा नहीं, कुछ काबू नहीं चल पाएगा। मालूम यह हुआ कि वो लोग जो शैतान की राह इख्तियार करके शैतान के रास्ते पर चलते हैं, मखलूक खुदा जरूर है, अल्लाह के बंदे जरूर हैं, लेकिन उस बंदे में और इस बंदे में कोई निस्बत ही नहीं है, कोई निस्बत नहीं। اس لیے کہ یہ بندہ ہما وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ بندہ ہما وقت بے فکرا ہے، یہ بندہ ہر وقت اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، ہر نیک کام کرنے کا متمنی ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ بندہ چنگیز ہے، ہلاکو ہے، ہٹلر ہے، مسولینی ہے، یہ بندہ سجدوں میں اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے، اور وہ بندہ زمین پر غرور اور نخوت سے اپنی ناک اونچی کر کے سینہ تان کے چلتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ لاسٹ ویک کے تفسیر میں گزر چکی اس کی بات، تم زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، یہ فرق ہے دونوں بندوں میں، بندے وہ بھی اللہ کے، بندہ یہ بھی، لیکن اللہ نے اس کو اپنا بندہ نہیں کہا، اور ان بندوں کو اللہ نے عبادی اپنا بندہ کہا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ نسبت سے چیزوں کا امتیاز بجایا کرتا ہے، ہے نا؟ اب آپ خود جان لیجئے کہ نسبت سے چیزوں کا امتیاز، اس کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ غالباً آج کے 3-4 سال پہلے میں نے اخباری میں پڑھا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ، یو ایس اے کا پریزیڈنٹ جو جس کو ڈائلاس میں گولی سے مار کر کے، کینیڈی، اس کا قلم بکا تھا، آج کی طرح پانچ، آخر کیوں اس کی بولی لگائی گئی، کیوں اس کا اتنا اس کی اہمیت دی گئی، اس کو اخباروں کی زینت بنایا گیا، ٹی وی پر اس کے عکوس لائے گئے، کیا وجہ تھی آخر؟ مارکیٹ میں ہزارہ ہزار قلم پائے جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی قلم ہوگا، میرے پاس بھی قلم ہوگا، پھر کیا تھی بات؟ صرف تھی نسبت اور کچھ نہیں۔ تو ان عباد میں سارا کارن سلطان میں اللہ نے ان نیک بندوں کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے، میرے بندے، اور یہی نسبت دراصل سب سے بڑی نسبت ہے، ان عباد میں سارا کارن سلطان، جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کچھ نہیں چل پائے گا۔ اب دیکھ رہے آپ کہ ایک 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 فاسد خیال جس کو میں وضاحت کر دوں، آج کا ہمارا جو یہ نیا طبقہ ہے، جو بچوں کی ابھرتی ہوئی جنریشن ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مسجد میں کتنے نماز پڑھنے آتے ہیں، ارے مغرب میں کتنی لمبی سب ہوتی، بہت مشکل سے 25 آدمی ہے نا، جو میں کتنے آدمی آتے ہوں گے، 500 آدمی، 600 آدمی، ہیوسٹن میں مسلم پاپولیشن اس وقت کتنی ہے، ہاں 1 لاکھ کے قریب زیادہ ہے۔ ارے صاحب 1 لاکھ میں ساری مساجد دیوبندی تبلیغی جماعت جماعت اسلامی شیعہ سب کی جوڑ لی جائے، جو بطور عبادت عبادت کرتے ہیں، جو اپنے کانسیپٹ کے لحاظ سے 7 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد کی کیپیسٹی نور کے برابر نہیں ہے، ہے نا؟ چلیے ہمیں ایک قیمت کا 300، تو 18,000 آٹا لیا ہے، 1 لاکھ میں سے 18,000 نے عبادت کی، بقیہ کون لوگ تھے؟ وہ تو نئے بازی میں نہیں آئے نا۔ تو اب ایک نیا ابھرنے والا نوجوان کا ذہن یہ دیکھتا ہے کہ یار 1 لاکھ میں سے 18,000 نے عبادت کی ہے، بقیہ 72,000 تو ادھر رہ گئے، یار تو مضبوطی تو اسی طرف ہے، تو اس طرف چلو، جمہوری نظام میں یہی سب ہوتا ہے، ادھر چلو۔ لیکن نہیں، یہ سوچنے کا انداز غلط ہے۔ آپ دیکھیں اور امریکہ کے ادوار آج کے تقریباً 100 سال پیچھے چلے جائیں گے، زیادہ نہیں بول رہا ہوں، صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں گے، گو بیک 100 ایئر اگو، 100 سال پیچھے چلے جائیں گے، اس وقت 72,000 عبادت کرنے والے ہوتے تھے اور 18,000 آوارہ ہوتے تھے، لیکن آج بھی اگر آپ اس کا پرسنٹیج نکالیں تو پرسنٹیج خوف خدا رکھنے والوں ہی کا زیادہ ہے۔ ان عبادی، میرے وہ بندے تیرے اوپر، تیرا ان پر کچھ قبضہ نہیں، کچھ قابو نہیں ہے، اور وقفہ بھی رب کا وقت، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو. اب اگر تو نے یہ سوچا کہ ہوتا ہے دیکھیں آدمی کو فارسی شاعر لکھتا ہے کہ ہر جی شیرا را کند روبہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. شاعر کہتا ہے کہ جو شیر کو لومڑی بنا دے وہ اس کی رت ہوتی ہے. آدمی کبھی کبھی اپنی ضرورتوں کے پیش نظر شیطان کے پھندے میں پڑ جاتا ہے. اس کی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ لا محالہ وہ کوئی گناہ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی ضرورت کے پیش نظر. اور رب کریم نے پھر ارشاد فرمایا کفا بے رب کا وکیلا. ارے ایسا مت ہو, اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ سب سے بڑا وکیل ہے, وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے, وہ سب سے بڑا تمہارا, وہ سب سے زیادہ تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. تجھے وہی پورا کرنے والا ہے تو اس کی طرف کر کے دیکھ. جب تم اس کو اپنے ساری ضرورتوں کو اس کے حوالے کر دو گے تو شیطان خود منہ پیٹ کر کے بھاگے گا. تھوڑا وہیں پہ ہوتا ہے جب آدمی اپنی ضروریات کے پیش نظر اپنا حاجت روا کسی فاسد شخصیت کو قرار دے دیتا ہے اس وقت وہاں اس کو نقصانات ہوتے ہیں. تو اے شیطان تو جا, تجھ کو اتنی 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 چھوٹ دی گئی ہے نا. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اور رسول کریم کی رحمت العالمین کا صدقہ کہ شیطان تو وہاں سے چلا پوری توانائی اور طاقت لے کر کے آیا زمین پر, اور یہ فائٹنگ چل رہی ہے قیامت تک چلتی رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمان بندوں کو اپنے بندوں کو اس کو بھیجنے کے بعد بھی بغیر کسی وصول اور ضابطے کے اندھیرے میں رکھا ہوتا تو بندے کے لیے ایکسکیوز کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ اللہ مجھ کو معلوم نہیں. لیکن یہاں تو ایک ایک چیز کو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ بھی برا ہے, یہ بھی شیطان کا کام ہے, یہ بھی برا ہے, یہ بھی شیطان کا کام ہے, یہ بھی برا ہے, یہ بھی شیطان کا کام ہے. ایک چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول بلکہ پیغمبران عظام نے ایک ایک چیز کے بارے میں کلیئر کر کے بتا دیا ہے. اب اس کے باوجود بھی انسان اگر پھر اس جال میں پڑ رہا ہے تو مجرم کون ہوگا؟ مجرم خود انسان بنا ہے, خود انسان مجرم بنا ہے. یہ نا کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا مجرمین سے کہ جرم تم نے کیوں کیا تو وہ ڈالیں گے شیطان کے اوپر کس نے کروایا تھا, تو شیطان کہے گا میں کیا. سورہ حشر شریف کی آیت کریمہ ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کیا, اذ قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے کہ کفر کر لے, جب انسان کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انی بریء منک, آئے میں تجھ سے بری ہوں, میں نے تجھ سے کچھ نہیں کروایا, میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا. جانتے ہو دونوں کا انجام کیا ہوگا, دونوں جہنم میں رہیں گے, وہ شیطان بھی اور شیطان کے ٹک پر عمل کرنے والا بھی. لہذا شیطان تو چاہ تو رہا ہے لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں سکے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کی تصوف کی کتابیں ضرور پڑھا دی, اور میں بار بار زور دیتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ تصوف کی کتاب ضرور پڑھا دی. صوفی عزم سے قریب رہی, جب آپ صوفی عزم سے قریب رہیں گے تصوف کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے انشاءاللہ, گمراہی سے آپ ضرور بچتے رہیں گے. امام جلال الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھیں, آپ عارف رومی کی کتابیں پڑھیں, شیخ صاحب الدین سہروردی کی کتاب وارث المعارف پڑھیں, فوائد الفواد شریف پڑھیں, امام غزالی کتاب مکاشف القلوب پڑھیں, کیمیاء سعادت پڑھیں, احیاء العلوم فی الدین پڑھیں, منہاج العابدین پڑھیں. کتابیں اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, خزینۃ الاصفیاء پڑھیں, تذکرۃ الاولیاء پڑھیں. آپ تصوف کتابیں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے, اس لیے کہ تصوف بہت عظیم چیز ہے, بہت عظیم. یہ چیپٹر یہاں کلوز ہو گیا. اس کے بعد اب اس کے بعد ایک دوسری بحث یہاں شروع ہو رہی ہے. تو اس میں جو بتایا گیا وہ یہ, یہ مشرکین مکہ اور یہ کفار مکہ, تم کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے, رسول کریم تمہارے درمیان, خلافت الہی کا فریضہ انجام دینے کے لیے تشریف لائے, وہ تم کو اچھی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں اور تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو, تم کو یہ معلوم کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے, تو تم تو ایک دوست کو دشمن سمجھ رہے ہو اور جو دشمن ہے اس کو دوست سمجھ رہے ہو, یہ تمہاری بڑی نادانی ہے. یہ چیپٹر کلوز.
ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما.
تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے, جاری کرتا ہے, تم اس کا فضل تلاش کرو کہ تم اس کا فضل تلاش کرو, بے شک وہ تم پر مہربان ہے. اب یہاں سے اللہ کی ذات کی پہچان, شناخت, اس کے انعام و اکرام کے ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ قرآن مقدس اس کو تعلیم دے رہا ہے. اور ریفرنس کے طور پر جو ان کو جو حوالہ ان کو پیش کیا گیا ہے وہ دراصل ان کی زندگی کا وہ قیمتی کام ہے کہ جس میں عرب اپنے دور کے ممتاز اور تاب ہوا کرتے تھے. وہ کیا ہے کہ یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری کشتی کو دریا میں چلاتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. عربوں کے اندر دو بڑی خوبی تھی. ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے ریگستانی علاقوں کو طے کر لے, چاہے 2 میل کا چاہے 300 میل کا ہو, ان کو کوئی ہڈک نہیں ہوتی. ایک خوبی یہ وہ دھوپ بھی برداشت کرتے تھے, وہ پیاس بھی برداشت کرتے تھے, بڑے جیالے تھے اس معاملے میں وہ لوگ. اور دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ سمندر سے مجھ تک چلتی رہتی تھی باغبانی کشتیاں, تو خانی کشتیاں نہیں, آج کل کے اسٹیمر اور لانچ کی طرح سے نہیں, باغبانی کشتیاں چل رہی, 6 مہینے تک چل رہی تھی. اور اس سے وہ اپنی جہتوں کا ستاروں سے کے ذریعے اپنی جہتوں کا تعین کرتے تھے اور پھر اس سے نکل کے اپنی منزل پر آ جایا کرتے تھے. اس سلسلے میں عربوں سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی. یہ ان کی سب سے زیادہ قابل اعتماد چیز کا اللہ نے حوالہ دیا ہے. اب یہ بتاؤ کہ تم جو ہے کشتی جو زمین اس میں پانی میں ڈالتے ہو, تمہاری کشتی پانی پر کون چلاتا ہے بتاؤ. اب دیکھیں, ایک شخص ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اس نے ایک چھوٹی سی کنکری پھینکی, کنکری پانی میں ڈوب گئی, چھوٹی سی, بالکل چھوٹی سی, اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا پھینکا, پانی پر تیرنے لگا. ایک چھوٹی چیز جس کے مقابل میں بہت چھوٹی تھی, لکڑی کا ٹکڑا پانی پر تیر رہا ہے اور ککڑی ڈوب گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن کو رہنمائی کی, اس نے یہ محسوس کیا کہ جو اس پانی سے ہلکی ہوگی اور نہ زیادہ حجم کھیرے گی. کشتی بنانے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر سمتوں کے تعین کے حوالے سے ستاروں کی شناخت کا جو عظیم علم انہیں عطا فرمایا, عرب کے علاوہ دنیا میں اور کوئی قوم ان کے اس علم کا مقابلہ نہیں کرتی. اب دنیا میں یا اس کے بعد دنیا میں بھی علم نجوم کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں یا جو لوگوں نے ریسرچ اور تحقیق کی, اس کی بنیاد عربوں نے ڈالی. تو سب سے عظیم چیز کو قرآن مقدس ان کے لیے ریفرنس کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو, بے شک وہ تم پر مہربان ہے. اور وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تمہیں دریا مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوچھتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں, پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو وہ پھر لیتے ہیں, اور انسان بڑا ناشکرا ہے. اس پہ دراصل تاریخ کے بہت سارے واقعات سنا سکتے ہیں. ایک انسان کشتی پہ چلا جا رہا ہے سمندر، ہوا مخالف ہو گئی، کشتی ڈوبنے والی ہے. اب اس وقت اے مشرکین مکہ، یہ بتاؤ کہ وہ بت جن کو تم پوجتے ہو کیا وہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے؟ تو اس وقت تم کس کو پکارو گے پھر، جس عظیم ذات کا تصور تمہارے ذہنوں سے ابھرے گا؟ اسی کی طرف میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے، اسی کی طرف بلا رہا ہے، تو اسی ذات کی طرف آؤ. یہ نفسیاتی طور پر قرآن مقدس ایمان کے طرف بلانے کا جو ایک حصی انداز اختیار کیا ہے، ایسی بہترین اور نازک مثال مل ہی نہیں سکتی کسی زبان میں، نہ کسی علم میں. فلما نجاک الباب، پھر جب اس نے تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دی کہ تمہاری کشتی تائے نجات پر پہنچ گئی، تم نے کیا کیا؟ اعرض، تم پھر گئے اپنے وعدے سے. وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا. یہ دراصل کسی تاریخی حقائق کی طرف رہنمائی ہے، جسے پہلے عرض بھی کیا جا چکا ہے. ان کے قافلے جب چلتے تھے، مشرکین مکہ کے تجارت کے قافلے چلتے تھے، اور یہ دریاؤں میں اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر کے نکلتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے مکہ سال بزنس کرتے تھے، سال دو بزنس، اور ان کے دو بندرگاہ بہت بڑے، ان کا جو ہے ایک بندرگاہ بہت اچھا تھا، بڑا قیمتی تھا. جدہ کا بندرگاہ بڑا پرانا ہے، یمن سے یعنی حضور کے پیدائش سے پہلے کی بات، یمن کا مال آتا تھا جدہ میں کشتی کے ذریعے، تو وہ مال وہاں پہ وہ اتارا جاتا تھا، اور ادھر شام کا مال، سیریا کا مال، یہ بھی جاتا تھا جدہ میں. تو جو یمن کا مال آیا تھا وہ اس کو لوڈ کرتے تھے اور اس کو بھیجتے تھے سیریا، اور جو سیریا کا مال آتا تھا وہ اس پورٹ پر اترتا تھا، اس کو بھیجتے تھے یمن. یہ ان کا بزنس تھا، بہت اچھا بزنس ان کا تھا، بہت قیمتی بزنس تھا، اسی پر ان کی اکانومی ڈپینڈ کی ہوئی تھی. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ کشتیاں چلتی تھیں، مزہ ایسی بات، راستے میں چلے جا رہے، کہیں طوفان آیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو کبھی لات کو بلایا، کبھی حوزہ کو بلایا، کبھی حمل کو بلایا، کوئی نہیں آیا. تو پھر کہتے تھے اے وہ پروردگار جو محمد کا خدا ہے، اس کی ہماری مدد فرما. تو ان کی کشتیاں کنارے نکل جائے کرتی تھیں، اور جب کنارے نکلتی تھی تو اب کیا ہے؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ ایمان لائے، اور جب اپنے دوستوں کے پاس پہنچے تو عرب تم سوسائٹی کا ایسا دباؤ پڑتا تھا، ایسا دباؤ پڑتا تھا کہ اندر سے خود ہی ٹوٹ کر کے پھر کافر ہو جاتے تھے، پھر مرتد ہو گئے، پھر کافر ہو گئے. قرآن اسی کو کہہ رہا ہوں، انسانوں کا انسان بڑا ناشکرا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے یہ سمجھا کہ پانی تھی، زندگی سے نکل کر کے خشکی میں آ گئے، اب ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، اب تو نہیں ڈوبے گا تم، خشکی میں تم تو ڈوبو گے نہیں. ارے نادانو، تمہیں کیا معلوم؟ آپا امین تم يقصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے، یا تم پر پتھرا بھیجے پھر کوئی اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ چلو ٹھیک ہے، کشتی سے نکل آئے، اتر گئے خشکی پر، شکریہ کیا ہے ایمان لا کے پھر گئے ہو، ارادہ کر لیا ہے نا، تو میں نہیں مانوں کہ جو رب سمندر کی سطحوں پر تمہاری کشتیوں کو ڈبو سکتا ہے, وہ سمندر کے کنارے خشکی میں تم کو دھسا سکتا ہے, اس سے بھی خوف ہو گئے تو اتنا تمہارے دماغ کے اندر بات نہیں آئی. چلو تو اپنے گھر پہنچ گیا مان لیا, اب تو تم نے سوچا کہ کنارے پر تو ممکن ہے دلدل راہ دھس جاتے, گھر پہ آ گئے. یہ مضبوط چٹانوں والے مکانات تمہیں نہیں معلوم ہے, وہ رب کریم اگر جائے تو پتھر برسا کے تمہیں ہلاک کر دے, تم سے پہلے کر چکا ہے بہت ساری قوموں کو. تو یہ ایمان کا لانا دراصل کسی نفع کے, دنیاوی نفع کے پیش نظر کہ دنیاوی نفع حاصل ہو تو ایمان لاؤ, دنیاوی نفع حاصل نہ ہو پھر جاؤ. اللہ کے ساتھ دغا باز ہی اتنی بڑی دغا باز, اللہ اکبر. جان لو جب وہ پکڑ پہ آئے گا نا تم ملا تجد لک وکیلا, پھر تم کسی کو اپنا حمایتی نہ سکو. ہم امین تم عید تم فی تارت بخرا فیور سل علیکم قاصفا من الريح فیور غلط تم بما کبرتم ثم لا تجد لکم علینا به تبیعا. یا اس سے نظر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے, تب نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے اتنا مال ذخیرہ کر رکھا ہے کہ دوبارہ دریا میں جانے کی ضرورت ہی پڑے گی, کب تک کھاؤ گے؟ اور پھر جب تم دوبارہ جاؤ گے تب تارتنوں کا فرض آدھے تم کاسوا مل رہی, پھر تم پر جہاز توڑنے والی آدھی بھیج دو اللہ تو فیغرا کا کرنا کا فرق تم, تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے تو تم لا تجد لکم علینا بھی طبیعت, پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے کہ ہمارے پاس آئے اور سفارش کرے اور شاید کرے کہ رب کریم تو نے ایسا کیوں کر دیا ہے. اگر یہ تم سوچ رہے ہو کہ اس صورت میں تم ابھی دریا کے سفر تم لوٹ کر کے گھر پہ جاتے ہو, معمول و محفوظ ہو, کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے, تمہاری بہت بڑی نا ہے. ذرا یہ حصہ ہماری زندگی کے لیے بہت عظیم رہنمائی کر رہا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کام نکل گیا اب اس کے بعد کون دوسرے مڑ سے دیکھتا ہے, ایک یہ کہ جس کے ذریعہ کام نکلا ہے دوبارہ ہو سکتا ہے پھر اسے کام پڑ جائے, تو بھائی زندگی کوئی آج ہی تھوڑی ختم ہوگی کہ اب آج ایک مرتبہ کام نکل کے دوبارہ یہ کام آئے گا نہیں زندگی میں, یہ کون جان سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ جل شانہ کے حوالے سے, اللہ جل شانہ کے حوالے سے. یہ تو سوچنا انتہائی زیادہ ہے مخانہ حرکت ہے کسی بھی کام کے تعلق سے. ہمیشہ اللہ جل شانہ سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ. آج یہ صورت ہے ہو سکتا ہے دوبارہ کی بھی صورت پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے پھر صورت پیدا ہو جائے. یہی دراصل تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے, بندہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہے, بس ہمیشہ ڈرتا رہے. جب ہمیشہ ڈرتا رہے گا تو وہی تقویٰ کی بنیاد بن جاتی ہے. ایسا نہیں کہ صاحب ایک مرتبہ بچ گیا ہے یا ایک مرتبہ اس کا کام بن گیا ہے تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا, ان کے نفس کی موٹائی ذرا ملاحظہ فرمائیے, کتنا موٹا ان کا نفس ہو گیا تھا. بچ گئے تو نکل آیا, کون دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر کے, اور دوبارہ پھنسے تو پھر اسی میں گر گئے, پھر چلایا اللہ. کتاب میں نے پڑھا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کسی مصیبت پہ گرفتار ہوا, اللہ تعالیٰ سے اس نے منت مانی کہ مولا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. کام ہو گیا اور بھول گیا, صرف اس کو یاد دلایا کہ بھائی تیرا کام جو ہوا ہے کم سے کم اس کو پورا تو کرتا, میرا کام تو ہو گیا اب کیا ضرورت ہے. اب اس کی عقل کی کوتے ہی دیکھیے, دوبارہ پھر اسی میں گرفتار ہو گیا. اب سجدے میں گر کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے, پہلے نہیں کیا, کام نکلا ختم, اب جب دوبارہ پھنسا تو کیا یا اللہ لگانا شروع کر دیا. تو کسی دانش مند نے دیکھ کر کے کہا بے وقوف اگر یہ کام تو پہلے کر لیا ہوتا تو. وہ تو اتنا مہربان ہے کہ بار بار اس کی بارگاہ سے دور ہو اور جب بھی قریب کر ہونا جائے گا قریب کر دے گا اس کا تو احسان ہے. لیکن تیری بدظرفی کیا ہے کہ اگر اس نے تجھ کو پہلے ہی آزمائش پر نجات دے دی تو تیرے لازم یہ تھا کہ تو اسی طرح لوٹ کر دوڑتا ہو جاتا اور یا اللہ کہتا تو اور خوش ہو جاتا اور راضی ہو جاتا. تو مشرکین مکہ کا حال یہی تھا کہ جب پھنسے تو یا اللہ یا محمد یا رب محمد کہتے اور جب لوٹ کے چلے جاتے تو پھر اپنی رنگ رلیوں پہ جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کئی طریقے سے سمجھایا, کئی طریقے سے ان کو ذہنی طور پر آمادہ کیا کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور دری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا. سبحان اللہ. نمبر ایک, ہم نے انسانوں کو اولاد آدم کو عزت دی. اس لفظ کو سمجھنے کے لیے وقت کرمنا بنی آدم آپ اسی کو کا پہلا چیپٹر پڑھیں ہم نے سے آدم کو سجدہ کرو. تو یہ عزت کی ڈگری بھی نہیں انسان کی. اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جو کام جو عبادت یا جو تصور اللہ کی ذات کے لیے تھا وہ بندے کی طرف منتقل کر دیا. اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ سجدہ عبادت کا ہے, سجدہ عظمت اور تعظیم کا اس کو عزت کر دیا. سارے سجدے عبادت کے اللہ کے لیے, یہ سجدہ تعظیم و توحید. بعض اللہ نے اس میں بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ سجدہ دراصل اللہ ہی تھا, وہ سجدہ عبادت ہی تھا. ایک قول تو یہ علماء کی طرف کہتا ہے یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا, یہ سجدہ تعظیم اور عزت کا تھا. تو اگر یہ مان لیا تو سارے سجدوں کی بات, لیکن طبقہ جو ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت ہی تھا. تو عبادت کا سجدہ مان جائے تو سجدہ نسبت آپ نے خالی بس جس طرح سے ہم سجا کرتے ہیں ہماری طرف منہ کر حالت کا اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کا. ان لوگوں نے اس کو مثال دیا, لیکن الزام پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ کہ صحابی کس کا سجدہ تھا, تعظیم کا تھا. تو ہم نے انسان کو عظمت عزت دی, وقار دی. انسان اتنا وقار, اتنا محترم, اتنی عزت وار, یہ فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور اتنا گھٹیا اتنا گھٹیا اتنا گھٹیا کہ جانوروں سے بدتر کام کرے. دو عجیب متضاد چیزیں اس کے وجود میں چل رہی ہیں. دو متضاد چیزیں زمانے سے یاد رکھیے گا کہ اس سلسلے میں ایک ضابطہ ہے کہ دیکھیں مخلوق تین طریقے کی بنائی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو صرف اور صرف عقل ہی رکھتی ہے, ان کے پاس بالکل نفس ہے ہی, اور ایک وہ ہیں جو بالکل ہی نفس رکھتی ہیں, ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو ہو گئی پہلی والی, وہ ہے کہ صرف عقل ہے, اس کے ہاں گناہ کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں, اس کو گناہ کر ہی نہیں پائے گا, اس کو ڈھنگ ہی نہیں گناہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں گناہ کسے کہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس صرف نفس ہے, وہ اچھائی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اور تیسری کیا ہے؟ دونوں اس کے پاس ہے, عقل بھی ہے نفس بھی ہے. جس کے پاس صرف عقل ہے نفس نہیں ہے, وہ فرشتہ ہے. فرشتوں کو اللہ نے نفسانی خواہشات سے پاکیزہ کیا, اور جس کے پاس صرف نفس ہے عقل نہیں ہے وہ جانور ہے بہائم ہے. آئی نفسانی خواہش کے اندر رکھے کہ عقل کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہو گیا. اور بیچ والی قوم کون سی ہے؟ حضرت انسان دو پیروں والا. اس کے پاس نفس بھی ہے اور اس کے پاس عقل بھی ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر عقل اس پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں جیسا کام کرتا ہے. اور جانتے ہیں خاص بشر خاص ملائکہ سے افضل ہے, خاص بشر خاص ملائکہ سے افضل ہے, انسانوں کا رسول فرشتوں کے رسول سے افضل ہے, انسانوں کا رسول فرشتوں کے رسول سے افضل ہے, انسانوں کا خاص بشر خاص ملائکہ سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص جو مقرر فرشتے خاص فرشتے ان سے افضل ہیں. اس خیال رکھیے کہ یہ ضابطہ ہے عقیدے کا, فکر و کلام کا ضابطہ ہے. نبی اور رسول جتنا دنیا میں تشریف لائے, یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام معراج کی رات حضور کی رکاب تھام کے چل رہے تھے, سواروں کے نہیں چل رہے. وجہ کیا تھی؟ حضور بھی رسول ہے, جبریل امین بھی رسول ہے, لیکن بشر کا رسول فرشتوں کے رسول سے افضل ہوتا ہے. تو جو افضل ہے وہ سواری پر چلے گا نہیں چلے گا, چلے گا نہیں چلے گا. یہ بھی تو اللہ پر کرم بنی آدم ہم نے انسان کو عزت عطا کی, تعظیم رسپیکٹ دیا ہے اس کو. ایک بات وحملناہ فی البر والبحر, اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سوار کیا ہے. وہ خشکی میں بھی سواری پر چلتا ہے اور تری میں بھی سواری پر چلتا ہے. اس طرح ایک زمین سے دوسرے زمین پر وہ طے کرتا ہے, اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ ورزقناہ من الطیبات, اور ہم اسے پاکیزہ ستھری روزی عطا کی ہے, پاکیزہ اور ستھری روزی. وفضل اللہ علی کثیر من خلقنا تفضیلا, اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل دیا, جن کو انسان کو. محدثین فرماتے ہیں کہ کثیرین سے مراد یہاں پہ کثیر ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق ہے, اس لیے کثیر کل کے معنی میں ہے. یوں ترجمہ اس کی عبارت یوں ہوگی, وفضل اللہ علی کل ممن خلقنا تفضیلا, ہم نے ہر مخلوق پر انسان کو افضل دیا ہے. تو پاکیزہ روزی دی یہ اس کا احسان. اگر انسان کو بنا دیتا, انسان کیڑے مکوڑے کھاتا تو, انسان اگر کیڑے مکوڑے کھاتا تو, لیکن نہیں, نفاست مزاجی اللہ نے ایسا عطا فرمائی ہے کہ اس کو بڑی ستھری غذا اچھی لگتی ہے. ذرا سا کھانے کا ٹیسٹ بدل جائے تو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. ہوتا ہی نہیں, کتنی نزاکت انسان کے اندر ہے. ذرا سا ٹیسٹ بدل جائے تو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. گیا شیخ دلی, اس کے بعد اس نے آرڈر کیا, ذرا سا آیا تو شور میں کچھ کمی تھی, بولا انور اس کو لے جاؤ بھائی, تو کھانے کے لائق نہیں ہے. اتنا نفیس مزاج ہے. لیکن اگر اللہ اس انسان کو کیڑے مکوڑے کھانے, سانپ کھانے کا عادی بنا دیا ہوتا تو, لیکن نہیں, اس نے طیبات من الرزق عطا فرمایا, اس کو میرا طیبات عطا فرمایا, پاکیزہ روزی. پاکیزہ روزی کا کئی مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ, وہ انسان نہیں ہے, اگر وہ کھا رہے تو واقعی انسان نہیں ہے. جو سانپ کھائے, سندر کھائے, کیڑے کھائے, مکوڑا کھائے, کچھوا کھائے, بچھو کھائے, کھنکھجورا کھائے, چیونٹی کھائے, چیونٹا کھائے, مکوڑا کھائے, کیڑا کھائے, وہ انسان نہیں ہو. اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے, ورزقناہ من الطیبات, ہم نے اسے پاکیزہ روزی دی ہے. جو پاکیزہ روزی کھائے وہی انسان ہے, جو پاکیزہ روزی نہ کھائے, آدمی کے شیپ میں ضرور ہے لیکن کچھ اور ہے. اس سے ایک مسئلہ اور بات ہوا کہ پاکیزہ روزی مینس حلال روزی, یہاں پورا تھا حلال, حلال روزی کا حصول, یہی درست انسانیت کی عظمت ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ کے پہلے سے بیان کیا گیا کہ ولقد کرمنا بنی آدم, نے انسان کو عزت دی. تو عزت کے بعد پھر کون کون سی وجہ بیان کی ہے کہ اس کی عزت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خشکے اور تری میں سواروں پہ چلتا ہے, اس کی عزت میں سے ایک بات یہ بھی کہ حلال روزی کھاتا ہوں پاکیزہ روزی کھاتا ہوں. دیکھیں ایک بار حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا کہ وہ رات بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی تھی. ذرا غور کر کے بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی تھی. میں اپنے گھر کی چھت پر تھی تو اس کی روشنی میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ لیا ہے. سوت کاٹنا جانتے ہیں؟ دھاگا یارڈ میں نے بنایا اس سے, روئی سے, روئی کیا بولتے ہیں, کاٹن سے میں نے تھوڑا سا دھاگا بنا لیا, یارڈ بنا لیا. تو کیا اس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک خاتون نے مسئلہ پوچھوایا کہ وہ رات بادشاہ, کیونکہ اس میں بنو عباسیہ کا دور ہے نا, یہ غالباً ہارون رشید کے زمانے کے آس پاس کے ہیں یا مامون کے زمانے کے آس پاس کے, مامون کے زمانے کے, اس لیے کہ معتزلیوں کا دور اسی دور میں ہوا ہے نا ہارون رشید کے بعد. تو انہوں نے مسئلہ پوچھوایا کس سے کہ جا کر کے پوچھ کے آئے امام احمد ابن حنبل سے, اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑے عالم وہی ہیں, ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ رات بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی, اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا, تو روشنی میں کافی روشنی تھی وہ, تو میں اپنی چھت پر تھوڑا سا تکلی سے سوت میں نے کاٹ لیا ہے, کاٹن سے تھوڑا سا یارڈ بنایا ہے, میں نے دھاگا بنا لیا ہے, میری آمدنی کا یہ ذریعہ ہے, روزانہ کاٹتی ہوں, لیکن رات اتفاقی اس کی روشنی میں تھوڑا سا میں نے کاٹ لیا ہے, تو کیا اس کو میں کھا سکتی ہوں؟ جی جی جو اس کو بھیج, جی اس کو بھیج کر کے کھا سکتی ہوں. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اس سے جا کر کے پوچھو کہ جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہیں وہ حضرت داؤد کائی کی بہن تو نہیں ہے, حضرت داؤد تائی کی بہن تو نہیں ہے. تو آ کر انہوں نے پوچھا, کہا کہ ہاں میں داؤد تائی کی بہن ہوں. تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم نہیں کھا سکتے اور کیا دوسرا کھا سکتا ہے, اس لیے کہ داؤد تائی زہد و تقویٰ, عبادت الہی, خوف خدا, اللہ کی خشیت کے اس ذات کا نام ہے کہ یہ 24 گھنٹہ اللہ کے خوف سے بید کی طرح سے کام دے اور حلال کے حصول کے لیے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہفتوں ہفتوں تھاپوں سے رہ جائیں مگر کبھی بھی ان کے ہاتھ میں کبھی کوئی حرام دانہ نہیں لگا ہے. تو اگر تو ان کی بہن ہو تو تم تو نہیں کھا سکتی, تمہارے لیے جائز نہیں بلکہ دوسرے لیے جائز ہے. یہ عظمت ہے, یہ فضیلت. ورزقناہ من الطیبات, ہم نے انسان کو پاکیزہ روزی, اسی لیے میں کہتا ہوں قسم اس کتابیں پڑھا کیجیے, خدا کی قسم آپ روزانہ رات کو سوتے وقت صرف کسی ایک ولی کی کہانی پڑھ لیجیے, رات بھر زندگی رات کو ایسے خواب اچھے اچھے نظر آئیں گے, طبیعت خوش ہو جائے گی. کتابوں کے نام حاجی صاحب تو اسی کتاب منگوایا کرتے ہیں, خضیرۃ الاصفیہ ہے, تذکرۃ الاولیاء ہے, وارث المعارف ہے, فواد القواد ہے, سبع سنابل شریف, بہت ساری کتابوں کے نام لکھ کر کے منگوا لیجیے, سارے رکھے رہیے. رات کو جب جائیے سونے کے لیے نکالا, اس کے بعد ایک ولی کی کہانی پڑھی, بند کر کے چپ چاپ سو گئے, دعا پڑھ کے صبح اٹھیں گے تو آپ کی طبیعت حشاش بشاش. یہ فضیلت کس بنیاد پر اللہ نے دی؟ ساری کئی کئی سو پڑھو, اس میں کیا لگتا ہے, کئی اس میں چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں نا, تذکرۃ الاولیاء کو آپ پڑھیں گے نا تو ایک ولی کی کہانی چلے تو دسوں بیسوں قصے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے, دو قصے پڑھ کے سو جائیے. تو یہ تھی آج کی مختصر تفسیر, انشاءاللہ بقیہ درس کل اگلا جو ہوگا وہ حدیث شریف کا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوات و سلام علی سیدی یا رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تفسیر و توضیح و تشریح میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. یا اللہ قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کی گہرائی میں اترنا مجھ جیسے کم علم کے لائق کہاں ہے, مگر مولا تیرا احسان عظیم, تیرا فضل عظیم ہے کہ تو یہ دینی خدمات مجھ جیسے کم علم کوتا ہے اس لیے رحمہ اللہ اس کو قبول فرما لے. قرآن قدوس جو سامعین یہاں موجود ہیں جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو ملاحظہ کیا ہے, اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما اور قرآن پاک کو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور ہماری اخروی زندگی میں بھی ہر جگہ ہمارے لیے قرآن پاک کو ہادی و رہنما شافع و مشفع بنا دے اور اس کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر انقلاب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.